أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما بسم الله الرحمن الرحيم سورة صف مدنی صورت ہے یہ اور جن مختصر مدنی صورتوں کا ہم لوگوں نے دو دن سے درس شروع کیا ہے جو قرآن کے اینڈ میں ایک سیٹ ہے جن کو سبحات کہتے ہیں کیونکہ ان میں سے بیشتر صورتیں سبح للہ سے شروع ہوتی ہیں یہ اس سیریز میں پانچویں صورت ہے اور صف کا مطلب ہے ایک لائن بنانا ایک قطار بنانا صف ہم سب کو پتہ ہے اور صف کا نشان جو ہے یہ صاف کا لفظ بھی اسی سے نکلا ہے جب ایک چیز بالکل صاف ہو جاتی ہے تو صف میں آ کے صفائی ممکن تبھی ہے جب صف میں ہوں تو یہ جو لفظ ہے بیسیکلی اس کی امپلیکیشن ڈسپلن ہے کہ ایک معاشرے میں ڈسپلن کس قدر اہم ہے اور کتنا ضروری ہے کہ ایک معاشرے کی صفوں میں اور اس کے لیولز میں اور اس کے شعبوں میں اس کے ڈپارٹمنٹس میں اس کے سوشل سرکلز میں ڈسپلن ہو تبھی وہ معاشرہ کامیاب ہو سکتا ہے. مختصر صورت ہے یہ, دو رکوع ہیں اس میں اور یہ شوال 3 ہجری میں احد کے بعد اس کا نزول ہوا ہے کیونکہ احد میں مسلمانوں نے کافی وائلیشن آف ڈسپلن کیا تھا, نظم و ضبط کے خلاف ورزی ہو گئی تھی مسلمانوں سے غلطی سے اور اس میں ان کو خاصا نقصان اٹھانا پڑا تھا. 70 مشہور صحابہ جو ہیں وہ اس میں شہید ہوئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ اڑی تھی, آپ کو جسمانی تکلیف اور نقصان پہنچا تھا اور صحابہ بہت زیادہ ایک صدمے کی حالت میں تھے. تو مسلمانوں کو دوبارہ سے یہ ریمائنڈ کرانا بہت ضروری تھا کہ نظم و ضبط کے بغیر, اگر جتنا بھی کسی کا ایمان مضبوط ہو, نظم و ضبط کے بغیر کامیاب ہونا اور دشمن کو شکست دینا بہت مشکل ہے. شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ, پاکیزگی بیان کرتا ہے اللہ کی. ما فی السماوات و ما فی الارض, جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں. وہو العزیز الحکیم, اور وہ زبردست ہے, غالب ہے اور حکمت والا ہے. عزیز اور حکیم کا نام بار بار ایک ساتھ آیا ہے, خاص طور پہ سبحات میں. تو عزیز کا مطلب تو یہ ہے کہ زبردست, یعنی کہ جو انتہائی پاورفل ہو اور جو غالب آنے کی طاقت جس میں ہو اور جو مغلوب ہونا نہ جانتا ہو, اس نام کا یہ مطلب ہے. اللہ کا صفاتی نام ہے. اور اس کے ساتھ ہی اکثر آپ نے دیکھا ہوگا, قرآن میں نوٹ کیا ہوگا کہ حکیم کا لفظ آتا ہے, کیونکہ عزیز جو ہے یعنی اکیلا اگر کوئی زبردست ہو اور اس میں حکمت نہ ہو تو ایسے بہت سے بادشاہوں کی مثالیں ہمیں پتہ ہیں جو بڑے زبردست تھے اور جنہوں نے بڑی بڑی فتوحات کی ہیں, لیکن ان میں حکمت نہیں تھی, ان میں دانش مندی نہیں تھی, جس کو انگلش میں وزڈم کہتے ہیں, اور جو اعلیٰ درجے کی ہدایت ہے. تو اگر حکمت نہ ہو تو کسی کا زبردست ہونا یا غالب آنا جو ہے یہ کسی کے فائدے کے لیے نہیں ہوتا, بلکہ اس سے بہت بڑے بڑے نقصان ہو سکتے ہیں. اسی طرح اگر کسی میں حکمت ہے, اگر ایک انسان بہت زیادہ پر حکمت ہے اور دانش مند ہے, لیکن اس میں وہ آپ سمجھیں کہ اعتماد نہیں ہے اور وہ بہادری نہیں ہے اور وہ غالب آنے کی طاقت نہیں ہے جس سے وہ اپنی حکمت کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتا ہو, تو بھی یہ خوبی جو ہے یہ ادھوری رہ سکتی ہے. اسی لیے عزیز اور حکیم کے نام قرآن میں بار بار ایک ساتھ آئے ہیں. یا ایوہ الذین آمنو, اے ایمان والو, لما تقولون, کیوں تم کہتے ہو, مالا تفعلون, وہ جو تم کرتے نہیں ہو. دوسری ہی آیت میں جو چیز سب سے زیادہ جو ہے امت کا اور ایک انسان, بلکہ آپ سمجھیں کہ ایک انسان سے لے کر پھر اس کا خاندان, پھر اس کا محلہ, پھر اس کی مسجد, پھر اس کی بستی, پھر اس کا شہر, پھر اس کا ملک, اور پھر وہ مملکت اور وہ ملت جس سے وہ تعلق رکھتا ہے, اس کے نظم و ضبط میں اور اس کے ڈسپلن میں جو چیز سب سے زیادہ نقصان دہ ہے اور جو چیز ڈسپلن کو قائم نہیں ہونے دیتی, وہ قول اور فعل کا تضاد ہے. یاد رکھیں, صرف اس ایک پوائنٹ پہ میں آپ کو کتنا لمبا لیکچر دے سکتی ہوں اور کتنی مثالیں دے سکتی ہوں، لیکن جن معاشروں میں بلکہ جن گھروں میں قول اور فعل کا تضاد شروع ہو جائے، ایک ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے آپ کے سامنے میں بڑے دکھ سے یہ کہتی ہوں کہ 75% جب میں اپنے سے جونیئر ڈاکٹروں کو یا نرسوں کو کوئی کام کہتی ہوں اور وہ مجھے آگے سے کہتے ہیں جی ہاں میڈم ہو جائے گا، تو مجھے اپنے دل میں پتہ ہوتا ہے کہ 70-80% جو ہیں ان میں سے جھوٹ بول رہے ہیں، یا جھوٹ بول رہے ہیں اور یا وہ یہ کام نہیں کر پائیں گے، وہ صرف میری تسلی کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو جائے گا۔ یہ قول اور فعل کے تضاد کی ایک بہت چھوٹی مثال ہے۔ اس کے علاوہ لوگوں کو سادگی کا درس دینے والے، اپنی زندگی کا ہم جائزہ لیں کہ ہماری زندگی میں کتنی سادگی ہے، لوگوں کو قرآن کا درس دینے والے ہم لوگ اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں کہ ہماری زندگیوں میں قرآن کتنا جاری ہے۔ تو جب تک ایک انسان کے قول اور فعل میں تضاد ہوگا، وہ کسی بھی قسم کے نظم و ضبط کو، کسی بھی قسم کے سسٹم کو قائم نہیں کر سکتا، نہ بلکہ اس کے قیام کی وہ ابتدا بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے سورت کے شروع میں ہی کہا ہے کہ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، تم وہ کیوں کہتے ہو جو تم نہیں کرتے ہو۔ سورہ البقرہ میں اگر آپ کو یاد ہو تو آیت یہ تھی کہ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ تو یہ قول اور فعل کے تضاد کی خاص طور پہ عالموں کے لیے بہت بڑی مثال ہے۔ قبر مقتن سخت ناپسندیدہ ہے، بہت زیادہ یہ چیز ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے، کراہت آمیز ہے، عند اللہ اللہ کے نزدیک، ان تقولو یہ کہ تم وہ کہو، ما لا تفعلون جو تم کرتے نہیں ہو۔ تو اپنے قول اور فعل میں سے تضاد کو نکالنے کی پہلے تو ہم دعا شروع کریں، کیونکہ بہت ہی مشکل ہے یہ امر اپنی زندگی میں جاری کرنا، اور جب تک ہم اپنی زندگی میں یہ جاری نہیں کریں گے ہم ایک انسان کی حیثیت سے اور پھر ایک امت کی حیثیت سے ناکام رہیں گے۔ ان اللہ بے شک اللہ، یحب الذین وہ دوست رکھتا ہے ان لوگوں کا، یقاتلون فی سبیلہ جو لڑتے ہیں اس کی راہ میں، صفن صف بستہ ہو کر، لائنیں بنا کر، صفیں بنا کر، کأنہم گویا کہ وہ بنیان ایک عمارت ہوں، مرسوس سیسا پلائی ہوئی۔ تو دیکھیں پہلی آیت میں تو سبحات یعنی سب اللہ کی پاکیزگی بیان ہوئی، دوسری آیت اور تیسری میں اللہ نے ایک ایمان والوں سے خطاب کر کے کہا کہ تم لوگ وہ کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو، اور تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے قتال کا ذکر کیا جو انتہائی مشکل امر ہے۔ کسی ایک انڈیویجول کے لیے، اکیلے ایک مسلمان کے لیے قتال وہ نہیں کر سکتا ہے، اس نے فوج میں جانا ہے، اس نے ٹریننگ حاصل کرنی ہے اور اس کے بعد اس نے قتال کرنا ہے۔ لیکن قول اور فعل کا تضاد سمجھا کہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ اللہ کس سے محبت کرتا ہے، وہ مومن جو اس کی راہ میں لڑتے ہیں ایسی صف بستہ دیواریں بن کر جیسے وہ ایک عمارت ہوں، سیسا پلائی ہوئی، انتہائی مضبوط۔ تو یہ ڈسپلن کی سب سے ہائیسٹ ڈگری ہے، یہ نظم و ضبط کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے کہ ایک امت جو ہے وہ دشمن کے آگے ایک سیسا پلائی دیوار بن جائے جس کو دشمن نہ زیر کر سکے اور نہ اسے توڑ سکے، اور وہ اپنی سرحدوں کی حفاظت ایسے کرے جیسے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ تو جب تک قول اور فعل کا تضاد نہیں ختم ہوگا، اس طرح کی فوجیں اور اس طرح کے مجاہد اور پھر اس طرح کی سیسا پلائی دیواریں بننے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے دو جلیل القدر پیغمبروں کی مثال دیتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم کو، یا قومی اے میری قوم، لِمَا تُؤْذُونَنِي تم کیوں مجھے ایزا دیتے ہو، وقت تعلمون اور تحقیق تم جان چکے ہو، انی رسول اللہ علیکم یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، یعنی تم اپنی عمل سے، اپنی باتوں سے مجھے کیوں تکلیف پہنچاتے ہو۔ فلما زاغو پس جب انہوں نے کجروی کی، جب وہ ٹیڑے ہو گئے، ازاغ اللہ ہو اللہ نے ٹیڑے کر دیے، قلوبہم ان کے دل۔ تو جو لوگ اپنے رسولوں کی بات نہیں مانتے اور اپنے رسولوں کو اپنی نافرمانی سے اور اپنے شک سے اور اپنے تردد سے اپنے رسولوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور اپنے رسولوں کے ساتھ جہاد نہیں کرتے، کیونکہ یہ وہ موقع ہے، یہ واقعہ جس کا ذکر ہے جب حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے جہاد کا کہا تھا اور انہوں نے آگے سے یہ کہا تھا کہ تم اور تمہارا اللہ جا کے لڑے، ہم تو یہاں اندر نہیں جا سکتے، ہم یہاں کے ظالم بادشاہوں سے بہت ڈرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے کہ جب انہوں نے ٹیڑھ پن کیا، جب انہوں نے ایمان کے تقاضوں کے خلاف ایک کجی کی، تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے۔ یاد رکھیں، قلب جو ہے، دل وہ مقام ہے جس پہ ہدایت کا نزول ہوتا ہے۔ تو جس کا قلب ٹیڑھا ہو جائے، جس کا قلب اللہ ٹیڑھا کر دے، اس پہ ہدایت کا نزول نہیں ہو سکتا۔ اس کا دل ٹیڑھا ہو جاتا ہے، وہ دل اندھا ہو جاتا ہے اور بہرا ہو جاتا ہے، اور وہ ہدایت قبول نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرح کی بدبختی سے بچا لے۔ اور بدبختی سے بچنے کا طریقہ جو اللہ نے دوسری اور تیسری آیت میں بتایا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ نہ کہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ واللہ، اور اللہ، لا یہدی القوم الفاسقین، نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اور جب کہا عیسیٰ مریم کے بیٹے نے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، مصدق لما، میں تصدیق کرنے والا ہوں اس کی، بین یدیہ، جو مجھ سے پہلے ہے، من التورات، تورات، و مبشرن، اور خوشخبری دینے والا، برسول، ایک رسول کی، یأتی من بعدی، وہ آئے گا میرے بعد، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت عیسیٰ کی زبان سے احمد کے نام کی خوشخبری قرآن میں یہاں پہ آئی ہے۔ یہ ایک امتیازی بات ہے، اور ہمیں یہ اچھی طرح پتہ ہے کہ متی کی انجیل اور سینٹ جان دا بیپٹسٹ جو ہیں، ان کی جو انجیل ہے، جو شاید اولڈ ٹیسٹمنٹ کا حصہ ہے، اس میں یہ نام موجود ہے۔ گریک لوگوں نے، جو لاطینی لوگ ہیں اور جو رومی لوگ ہیں، ان کی جو انجیلیں ہیں، اس میں انہوں نے یہ نام بگاڑ دیا ہے۔ لیکن جو نام وہاں پہ لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب احمد جیسا ہی ہے، یعنی تعریف کے قابل، یا کسی کی وکالت کرنے والا، یا کسی کی مدد کرنے والا۔ تو یہ خوشخبری حضرت عیسیٰ کے ذریعے بنی اسرائیل کو دی گئی تھی کہ ایک پیغمبر آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ اور تاریخ سے ہمیں یہ پتہ ہے کہ بنی اسرائیل یہ تاریخی پیشن گوئی سن کر بیت المقدس چھوڑ کے مدینہ کے قرب و جوار میں آباد ہوئے تھے، وہاں سے ہجرت کر کے یہ آئے تھے کہ جب یہ پیغمبر آئے گا اور یہ کفار سے لڑے گا، کیونکہ اس نے حجاز کی سرزمین میں آنا ہے، یہ بھی ان کو معلوم تھا۔ تو بنو قینقہ، بنو نذیر، بنو قریظہ، یہ جتنے قبیلے تھے، اور ان میں سے بیشتر قبیلوں میں سے منافق انہی میں سے بنے تھے، یہ وہ قبیلے تھے جو وہاں پر بیٹھ کے انتظار کر رہے تھے کہ حضرت ابراہیم کی آل میں ایک پیغمبر پیدا ہوگا، جب وہ پیدا ہوگا تو پھر ہم جا کے بیت المقدس کو آزاد کرائیں گے اور ہم جہاد کریں گے۔ تو اور انہوں نے ہی سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی اہل کتاب میں سے یہ پہلے انکار کرنے والے بن گئے تھے۔ فلما جاءہم بالبینات، پس جب وہ آیا ان کے پاس واضح دلائل کے ساتھ، قالو، انہوں نے کہا، ھذا سحر مبین، یہ تو ایک کھلا جادو ہے، بالکل جیسے انہوں نے حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ کو کہا تھا۔ ومن اظلم، اور کون بڑا ظالم ہے، ممن افترا علی اللہ الکذبا، جو بہتان باندھے اللہ پر جھوٹا، استغفر اللہ، وہو یدعا الی الاسلام، بلکہ وہ تو بلایا جاتا ہے سلامتی کی طرف، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالموں کو۔ اس سے پہلے اللہ نے فرمایا تھا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، پانچویں آیت میں یہ یہود کے بارے میں کہا تھا، کہ جب موسیٰ نے اپنی قوم کو کہا، یہاں پہ عیسیٰ اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں کہ میں رسول ہوں اور میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ہدایت نہیں دیتا ایک ظالم قوم کو جس نے جانتے بوجھتے انکار کیا۔ یریدونا، وہ چاہتے ہیں، لیطفئوا نور اللہ، کہ وہ بجھا دیں اللہ کا نور، بے افواہہم، اپنے منہ سے، یعنی وہ اپنے منہ سے اتنی بکواس کریں کہ وہ حق میں اس کو دبا دیں۔ آج کل کے زمانے کا جو میڈیا ہے، خاص طور پہ سوشل میڈیا، یہ ایک واضح نشانی ہے اس بکواس کی، اس زور کی، اس ظلم کی، اس پروپیگنڈے کی، جو اس قوم نے کرنا تھا کہ وہ اللہ کے پیغام کو اس میں دبا دے۔ واللہ متم نورہی، اور اللہ تو پورا کرنے والا ہے، تمام کرنے والا ہے اپنے نور کو، ولو کرہ الکافرون، چاہے جتنا بھی کافر ناخوش ہوں۔ آیت نمبر 8، اس میں یہ پیشن گوئی ہے کہ حزب اللہ جو ہے، جو اللہ کی حزب ہے، اللہ کی فوج ہے، وہ اللہ کے نور کو مکمل ہوتے ہوئے دیکھے گی انشاءاللہ۔ هو الذی ارسل رسولہ، وہی ذات ہے جس نے بھیجا اپنا رسول، بالہدا، ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، اور دین حق کے ساتھ لیظہرہ تاکہ وہ اسے غالب کر دے علی الدین ہر دین پر, سب دین, دین تو ہے طریقے کو کہتے ہیں, تو سب دینوں پر وہ اس کو غالب کر دے کل ہی سارے کے سارے. ولو کرہ المشرکون, چاہے جتنا بھی ناخوش ہوں مشرک. تو یہ اپنے منہ سے اللہ کا نور بجھانا چاہتے ہیں, آیت نمبر 8, یہ کافر ہیں, یہ انکاری ہیں حق کے. اور جتنا بھی کافروں کو برا لگے اللہ اپنا نور پورا کرے گا. آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کا ذکر کیا ہے اور اپنے دین کا ذکر کیا ہے, اور اللہ کا رسول اور اللہ کے دین سے انکار کرنے والے لوگ دنیا میں کون ہیں؟ وہ مشرک ہیں. یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, حل ادلکم, کیا میں تمہیں بتاؤں, کیا میں تمہیں آگاہ کروں, علی تجارت, ایک تجارت پر, ایک بزنس پر, تنجیکم من عذاب علیم, وہ تمہیں نجات دے دے ایک دردناک عذاب سے. اور دردناک عذاب الحمدللہ جتنا قرآن ہم ابھی تک پڑھ چکے ہیں آپ کو اب یاد ہوگا منافقوں کے لیے آیا ہے. تو چونکہ ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے نا, تو ایمان والے کیسے اپنے آپ کو خالص بنائیں گے اور وہ کیا کریں گے کہ ان کو ایک دردناک, اس دردناک عذاب سے نجات ملے گی جو منافقوں کے لیے لکھا گیا ہے. تو تؤمنون باللہ, تم ایمان لے آؤ اللہ پر, اپنا ہر کام اللہ کے سپورٹ کر دو, اپنی ذات کو اللہ کی گود میں ڈال دو, وہ رسول ہی, اور اس کے رسول کی سنت پر قائم ہو جاؤ, جو رسول نے کہا ہے اس وہ کرو, اور جس سے منع کیا ہے اس سے رک جاؤ. وہ تجاہدونا, اور تم جہاد کرو, اپنے نفس سے لڑو, گناہ سے لڑو, برائی سے لڑو, جھوٹ سے لڑو. تجاہدونا, تم کوشش کرو, فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں, بے اموالکم و انفسکم, اپنے مال سے اور اپنی جانوں سے. ایک ڈسپلن ہے نا, سب سے پہلے اللہ پر ایمان لاؤ, پھر رسول کی سنت پکڑ لو, پھر اللہ کی راہ میں کوشش شروع کر دو, پہلے اپنے نفس کو زیر کرو, پھر اپنی زبان سے, اپنے قلم سے جہاد کرو, اپنے ہاتھ سے برائی کو روکو, اپنے مال سے اور اپنے پیاروں سے, اپنی اولاد کو اللہ کی راہ میں وقف کر دو. ذالکم خیر لکم, یہ بہتر ہے تمہارے لیے, ان کن تم تعلمون, اگر تم علم رکھتے ہو. کیوں بہتر ہے؟ یغفر لکم ذنوبکم, وہ بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہ. اور غفر جو ہے, غفرا, غین فیرے, یہ معافی کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے. پہلا ہے عفوہ, جسے معافی نکلی ہے. دوسرا ہے وصفہ, صفحہ, ایک چیز کو ایسے بھلا دینا, ایسے سامنے سے ہٹا دینا جیسے وہ کبھی ہوئی نہیں ہے. اور غفرہ جو ہے, یہ کسی کی کوتاہی کو اپنے کمال رحمت سے پاٹ دینا, کسی کی کوتاہی کو اپنے کمال رحمت سے پورا کر دینا. اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کا ایک اسٹوڈنٹ یا آپ کا بچہ آپ کو املا کر کے دے اور اس میں بہت سی غلطیاں ہوں, اور آپ اپنے ہاتھ سے وہ غلطیاں ٹھیک کر کے اس بچے کو پورے نمبر دے دیں. تو یغفر لکم ذنوبکم, وہ بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہ, وہ پاٹ دے گا گناہوں کی وہ خلیجیں جو تم لوگوں نے اپنے اعمال سے بنا لی ہیں, اگر تم اس پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کی سنت کو تھام لو اور کوشش کرو اس کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ. وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي, اور وہ داخل کرے گا تمہیں جنتوں میں, باغوں میں, تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. وہ مساکن, اور وہ مکانات, طیبتن, جو پاکیزہ ہیں, فی جنات عدن, ہمیشگی کے باغوں میں. ذالک الفوز العظیم, یہ بہت بڑی کامیابی ہے. وہ اخرا تحبونہا, اور ایک اور بات, تحبونہا, جسے تم بہت چاہتے ہو, یعنی یہ ایک تو وہ تمہیں, اس سے زیادہ کیا ہوگا کہ وہ تمہیں تمہاری بخشش کرے گا, تمہارے گناہ پاٹ دے گا, اور وہ تمہیں جنتوں میں داخل کرے گا اور پاکیزہ مکانوں میں داخل کرے گا. ہاں, اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے جسے تم بہت چاہتے ہو, نصر من اللہ, اللہ کی مدد, وفتح قریب, اور ایک قریبی فتح. وبشر المؤمنین, اور خوشخبری دیں مومنوں کو. تو نہ صرف وہ جہان کی کامیابی اور گناہوں کی معافی ہے, اللہ اپنی نصرت کا وعدہ کر رہا ہے ان سے جو سچے دل سے اور اپنے قول اور فعل میں تضاد ختم کر کے, جو وہ منہ سے کہتے ہیں وہ دل میں ان کا یقین ہوتا ہے اور وہی ان کے عمل میں نظر آتا ہے. یاد ہے ہمارے اس دورے کا نام, ہم قرآن کب کھولیں؟ تو ہم نے تو قرآن اپنے سامنے ہمیشہ کھول کے رکھنا ہے, ہم نے اس قرآن کو اپنی زندگیوں میں جاری کرنا ہے. وہ بشر المؤمنین, اور خوشخبری دے دیں مومنوں کو. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, کونوا انصار اللہ, ہو جاؤ تم اللہ کے مددگار. یہ بہت بڑا درجہ ہے, مطلب اگر میں اس کی ڈیٹیل میں چلی گئی تو شاید میں آپ کے سامنے رونا شروع کر دوں کہ اللہ کو مدد کی کیا ضرورت ہے. لیکن وہ یہ فرما رہا ہے کہ تم اللہ کے مددگار بن جاؤ، کما قال عیسی ابن مریم، جیسے کہا تھا عیسیٰ مریم کے بیٹے نے، للحواریین، اپنے حواریوں کو جو ان کے ارد گرد لوگ تھے، من انصاری الی اللہ، کون میرا مددگار ہے اللہ کی طرف، یعنی اللہ کا کام کرنے میں میرا کون مددگار ہے. قال الحواریون، کہا ان کے حواریوں نے جو ان کے ارد گرد تھے، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں. تو اللہ کا مددگار کون بن گیا اس سورت کی روح سے؟ وہ صف بند نیک لوگ کون ہیں جو وہ سیسا پلائی دیواریں بنائیں گے جو اللہ کو بڑی پسند ہیں، جو ایمان والوں کی حفاظت کرتی ہیں اور ان کی سرحدوں کی ناموس کو قائم رکھتی ہیں؟ وہ انصار اللہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں آیت نمبر 11 میں، اور رسول کی سنت کو تھامتے ہیں اور جہاد کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے. تو یہ انصار اللہ ہیں، اور اللہ ہم سب کو ان کی صفوں میں شامل کرنے کی توفیق دے دے. فآمنت طائفت من بنی اسرائیل، تو ایمان لے آئے ایک گروہ بنی اسرائیل میں سے. وکفرت طائفت، اور انکار کیا ایک گروہ نے، ایک حزب اللہ بن گئی اور ایک حزب شیطان بن گئی. فأیدنا، بس ہم نے مدد کی، جب ہم جان اور مال لگائیں گے تو پھر اللہ کی مدد یقینی ہو جاتی ہے. ایدنا، زور دے کے کہا گیا، الذین آمنو، ان لوگوں کی ہم نے مدد کی جو ایمان لائے، علی عدوہم، ان کے دشمنوں پر. فاصبحوا ظاہرین، پس وہ غالب ہو گئے. اللہ تعالی ہم سب کو اس نیک کام میں ایک ساتھ رہنے کی اور اللہ کے کلام کو اپنی زندگی میں جاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے. آمین ثم آمین.